بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تعالی، موضوع حجاج کرام اور مکہ و مدینہ کی حرمت، ترجمہ شفقت الرحمن، 16 ذوالقعدہ 1440 بمطابق 19 جولائی 2019۔ پہلا خطبہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، حمد خوانی اور شکر گزاری سے اللہ کی عنایتوں اور نوازشوں میں اضافہ اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ کے لیے ہیں، وہ جبروت اور عظیم جلال والا ہے، وہ ہر خفیہ اور اعلانیہ چیز سے باخبر ہے، وہ ہر کافر اور مسلمان کا پروردگار ہے، اسی نے اپنے حکم سے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہی اس حرمت والے شہر کا پروردگار ہے، وہی عہد ابراہیم سے اب تک آیا اس نشانی کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ گواہی مجھے ہمیشہ فائدہ دے گی، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ توحید کی دعوت دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور پیروکاروں پر ہمیشہ ڈھیروں سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں تقوی الہی اپناؤ، کیونکہ متقی کامیاب ہوں گے اور نافرمان نقصان اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں، سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو، اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاؤ۔ مسلمانوں، یہ حجاج کے قافلے صحراؤں اور ریگزاروں کا سینہ چاک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کمزور سواریوں کو بھی سدھار کر قافلے در قافلے ریگستانوں کو عبور کرنا شروع کر دیا ہے۔ کاش مجھے رات کا ایسا پڑاؤ نصیب ہو جائے کہ اپنے ارد گرد اذخر اور جلیل بوٹیوں کی خوشبو سونگھوں، اور میں اپنی سواریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری میں باندھوں اور حرم شریف میں راتیں گزاروں۔ کتنے ہی پیادہ سوار اور فضائی مسافر، مختلف علاقوں کا سفر کرنے والے، اپنا روپیہ پیسہ بے دریغ خرچ کرنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی عذر کے فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور بوڑھے لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میرے دل میں چرندوں یا پرندوں کی آواز سننے کی امنگ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی چمکتے دانتوں کی مسکراہٹ دیکھنے کی، نہ ہی دل میں ہواؤں سے لہلہاتی سرسبز چراگاہ میں پرسکون رہائش کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ البتہ حج کی آرزو ہے کہ جس کے بدلے میں جنت مل جائے، یہ خواہش بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں، مکہ اور مدینہ دو پھولوں جیسے پاکیزہ شہر ہیں، یہ دونوں شہر اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلق طور پر سب سے زیادہ معزز ہیں، متفقہ طور پر اس دھرتی کے سب سے عظیم شہر ہیں، کیونکہ مکہ جائے نزول وحی، دین کا سرچشمہ، پر امن شہر، مسلمانوں کا قبلہ، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن اور ام القرا ہے، اس شہر کا کوئی ثانی نہیں، یہ بے نظیر اور بے مثال شہر ہے۔ جبکہ مدینہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مسکن، جائے ہجرت، گہوارہ سنت، ایمان کا قلعہ، نیز اسلام اور مسلمانوں کی جائے پناہ ہے۔ وہی انہی دونوں شہروں میں نازل ہوئی، رسالت کا سورج انہی دونوں شہروں میں طلوع ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی صرف انہی دو شہروں میں گزاری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن اس شہر کو حرمت والا قرار دیا، اس لیے یہ شہر اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے محترم ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے قتال جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا۔ یہ شہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے محترم ہے، لہذا یہاں کا کانٹا بھی نہ توڑا جائے اور نہ ہی یہاں کے شکار کو تنگ کیا جائے، نیز یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائی جائے، صرف اسے اجازت ہے جو اس گری ہوئی چیز کا مالک تک پہنچانے کے لیے اعلان بھی کرے، نیز یہاں کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اذخر کی اجازت دیں، کیونکہ اسے لوہار اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذخر بوٹی کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اسی طرح حرمت والا شہر قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، مدینہ پر امن اور حرمت والا شہر ہے، تو اگر حرم کے درخت اور شکار بھی محترم ہیں، ان کا بھی شریعت میں مقام ہے، تو مسلمان ارکان حج اور حجاج کے امن و امان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کو بلد الحرام میں کسی بھی ایسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے جو یہاں کے امن و امان، نظام، استحکام اور زائرین و شہریوں کے آرام کو سبوتاز کرے۔ کوئی حاجی کسی بھی مسلمان کو زبانی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو بھی اس شہر میں ظلم کرتے ہوئے کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورہ الحج آیت 25۔ اگر محض کجروی کا ارادہ اور نیت ہی دردناک عذاب کے موجب ہیں تو حدیں پامال کرنے والے، جرم کرنے والے، قتل کرنے والے، پرامن افراد کو دہشت زدہ کرنے والے، کمزور کو تکلیف پہنچانے والے، ناتواں پر ظلم ڈھانے والے، کسی حاجی کا مال ناحق کھانے والے کا کیا بنے گا کہ حاجی سے کیے ہوئے معاہدے کو بدل دے یا معاہدے کی پاسداری نہ کرے یا وعدہ خلافی کرے؟ ایسے شخص کی اللہ تعالی کے ہاں سزا کتنی ہوگی؟ ایسا شخص تو حرمت والے وقت، حرمت والی جگہ اور انسان کی حرمت بھی پامال کر بیٹھا ہے۔ عبد مناف کی اہلیہ سبیعہ بنت احب نے اپنے بیٹے خالد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، مکہ میں کسی چھوٹے یا بڑے پر ظلم مت کرنا، مکہ کی حرمت کا خصوصی خیال رکھنا اور کبھی شیطان کے دھوکے میں مت رہنا۔ میرے بیٹے، مکہ میں ظلم ڈھانے والے پر ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے بیٹے، اسے چہرے پر مارا جائے گا اور اس کے گالوں پر آگ بھڑکے گی۔ میرے بیٹے، یہ میری مجرب بات ہے کہ یہاں ظلم ڈھانے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اور یہاں بنے ہوئے گھروں کو بھی پرامن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کے پرندوں کو بھی امن عطا کیا ہے، اور سبیر پہاڑ پر پہاڑی بکرے پرامن رہتے ہیں۔ ہاتھی والوں کا لشکر ہلاک کر دیا گیا اور ہاتھیوں کو پتھر مارے گئے۔ تو جب تمہیں بات سنائی جائے تو غور سے سنو اور سمجھو کہ معاملات کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ مسجد الحرام میں ظلم اور کجروی کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں حرام کام کا ارتکاب کریں یا حرام کو حلال سمجھیں۔ مثلا کوئی شرک و بدعات پر برملا عمل پیرا ہو، زناکاری، شراب نوشی، چوری، مکر و فریب کے ذریعے مال ہتھیانا، فرقہ واریت پر مبنی علامات آویزاں کرنا، بدتی اور شرکیہ نعرے لگانا، حجاج کے مابین فتنہ، اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنا، حج کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کرنا، حج میں سیاسی، نسلی، قومی، فرقہ واریت یا نظریاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے غلط باتیں پھیلانا اور دشمنیاں پروان چڑھانا بھی مسجد الحرام میں ظلم اور کجروی کے مفہوم میں شامل ہے۔ حج اور مشاعر مقدسہ کا مقام اس سے کہیں بالا اور برتر ہے کہ انہیں اس قسم کی گھٹیا حرکتوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ حج کا انتظام اور امن و امان مضبوط ہاتھوں میں، یہ ہاتھ تعمیری، محافظ اور درد دل رکھنے والے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی خبیث کو منفی موقع نہیں دیں گے کہ حج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے یا اپنا کوئی بھی ہدف پورا کر سکے۔ مسلمانوں، مکہ اور مدینہ کے باسیوں، رہائش پذیر لوگوں اور تمام حجاج، معتمرین اور زائرین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معزز دھرتی کا مکمل احترام کریں، اس مقدس سرزمین کی ہر طرح سے حفاظت، رکھوالی اور نگہبانی کریں، یہاں پر کسی قسم کی غلطی، گناہ اور مہلک گناہ سے بچیں۔ حدود حرم میں کیا ہوا گناہ تعداد میں تو نہیں بڑھایا جاتا، لیکن اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہاں کیا ہوا گناہ کسی اور جگہ کے گناہ سے زیادہ سنگین ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے شہر اور حرم میں کی ہوئی غلطی دھرتی میں کسی بھی جگہ کی ہوئی غلطی سے کہیں زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اسی طرح مطالب النحا کتاب میں ہے کہ نیکی اور بدی کا اثر فضیلت والی جگہ پر بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مساجد وغیرہ۔ اسی طرح فضیلت والے وقت میں بھی اثر زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ جمعہ کا دن، حرمت والے مہینے اور ماہ رمضان وغیرہ۔ علامہ مرعی بن یوسف کرمی کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ فضیلت والے اوقات اور حالات میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح فضیلت والی جگہوں میں ہوتا ہے۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ جس جگہ یا وقت کی فضیلت جس قدر زیادہ ہوگی، وہاں پر گناہ کی سنگینی بھی اسی قدر بھیانک اور سنگین ہوگی، کیونکہ سفید جلد پر سیاہ تل واضح اور آیاں نظر آتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، پسندیدہ موقف یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیر بن کر رہنا مستحب ہے، البتہ ایسے شخص کے لیے مستحب نہیں ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ متعدد یا بعض مذموم کاموں میں ملوث ہو جائے گا۔ ان دونوں شہروں میں امت محمدیہ کے سلف اور خلف میں سے بہت سے قابل اقتدار لوگوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، شریعت نے کئی جگہوں پر یہ واضح کیا ہے کہ جس کسی بھی جگہ کا احترام جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، تو وہاں کی حرمت پامال کرنے پر سزا بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عظمت والے ایام اور عظمت والی جگہوں میں کی جانے والی معصیت کی سنگینی اور سزا میں اسی قدر اضافہ کیا جاتا ہے جتنی اس جگہ یا وقت کی فضیلت ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایک اعتبار سے احترام دے تو اس کا مقام اسی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو متعدد اعتبار سے محترم قرار دے تو اس کا مقام ان تمام اعتباروں سے بڑھ جاتا ہے، چنانچہ وہاں پر برائی کی سزا بھی اتنے ہی اعتبار سے بڑھا دی جاتی ہے، بیائی نہیں نیکی کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر میں جو شخص اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس کا ثواب عام مہینے لیکن حرمت والے شہر میں نیکی کرنے والے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت عام مہینے لیکن حرمت والے شہر میں کرے، تو اس کا اجر اس شخص جیسا نہیں ہے جو عام مہینے اور عام جگہ پر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس لیے حجاج کرام، آپ حالت احرام میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محترم قرار دی گئی چیزوں کی تعظیم کریں، حدود سے تجاوز مت کریں، اور نہ ہی کسی حرام کام کو اپنے لیے حلال سمجھیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے پروردگار کے ہاں بہتر ہے۔ سورہ الحج آیت 30۔ حرمت والی اور محترم جگہیں یہ ہیں: مشاعر مقدسہ، بیت اللہ، مسجد الحرام اور مکہ مکرمہ۔ اس لیے جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ ان تمام جگہوں کا مکمل احترام کریں، انہی چیزوں کو مقدم رکھیں جن کو ترجیح دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جس چیز کو حرام قرار دینے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ان سے بچیں، تو تمہیں اللہ کا فضل، ثواب اور نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ: ہمہ قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، وہی سال ہا سال سے نظام کائنات چلا رہا ہے، دنوں اور مہینوں کو چلانے والا وہی ہے، اسی نے اپنے کرم سے اجر و ثواب میں اضافہ فرمایا، اپنا خصوصی فضل کرتے ہوئے احسان کیا، وہی نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر روز قیامت تک ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، احادیث مبارکہ میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق فرض یا نفل سب نمازوں کے اجر میں عددی اضافہ ثابت شدہ ہے۔ جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیگر تمام مساجد سے 1000 نمازوں سے بھی افضل ہے، جبکہ مسجد الحرام میں ایک نماز دیگر تمام مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ البتہ ایسی کوئی صحیح دلیل ثابت نہیں ہے کہ مکہ میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی 1,00,000 نیکیوں سے افضل ہوگی، نہ ہی یہ ثابت ہے کہ مکہ یا مدینہ میں گزارا ہوا رمضان 1,00,000 گنا یا 70 گنا اضافی اجر رکھتا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کے متعلق بھی احادیث میں ثبوت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے۔ اس مفہوم کی تمام احادیث یا تو ضعیف ہیں یا من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ کسی بھی فضیلت والی جگہ اور وقت میں کی ہوئی نیکی عددی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر زیادہ ثواب اور اجر رکھتی ہے، اور جس کی دلیل عددی طور پر زیادہ ثواب کی ہے اس کا ثواب عددی طور پر بھی بڑھتا ہے۔ فضیلت والی جگہ اور وقت میں کی ہوئی بدی کا بوجھ اور گناہ بھی معنوی طور پر بڑھ جاتا ہے، عددی طور پر نہیں بڑھتا۔ اس لیے مکہ اور مدینہ میں قیام کو غنیمت سمجھیں، اس دوران ڈھیروں نیک عمل کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اپنی ندامت اور محتاجی اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ناتوانی اور ضرورت مندی بیان کریں، کیونکہ تم ایسی جگہ ہو جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں مغفرت اور قبولیت ملتی ہے، یہاں پر جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اس دھرتی اور ایام کی عظمت ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت سے نوازے اور تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں تمہارے اعمال کی قبولیت عطا فرمائے۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ شاعر کا کہنا ہے، جنہیں ساری خلقت کے لیے رحمت اور مہربان بنا کر بھیجا گیا ان پر درود و سلام پڑھو۔ یا اللہ، اپنے بندے و رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین و تبع تابعین سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا کریم یا وہاب۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور تمام مسلم ممالک کو مستحکم، مضبوط اور امن و امان کا گہروارا بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے رہنمائی فرما۔ یا اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ، سرحدوں پر معمور ہماری افواج کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، سیکورٹی فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، تمام مسلمان بیماروں کو شفایاب فرما۔ یا اللہ، تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ تمام مسلمان فوت شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہا فرما، اور ہم پر جارحیت کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، تمام حجاج کرام کا حج قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے حج کو مبرور بنا اور ان کی جد و جہد کی قدر فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تمام حجاج کی ریاضتوں کو قبول فرما اور ان کی کاوشوں میں مزید بہتری پیدا فرما۔ یا اللہ تمام حجاج کی ریاضتوں کو قبول فرما اور ان کی کاوشوں میں مزید بہتری پیدا فرما، یا اللہ تمام حجاج کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی تمام آرزوئیں پوری فرما دے یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما، یا کریم یا رحیم یا عظیم۔